جس نے دیا ہے ان کو دل دونوں جہاں تباہ ہے، جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو، نظریں بوتا نے سنگ دل ظالم نہ کر حیات کو، نظرِ بوتانِ سنگ دل قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض کیا وہ گل، قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض کیا وہ گل، لذتِ زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے دردِ دل، لذتِ زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے دردِ دل، قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض تھیا وہ گل، قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض تھیا وہ گل، لذتِ زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے دردِ دل، لذتِ زندگی جب سے ملا ہے دردِ دل، خالصِ دل پہ دوستوں جس نے فدا کیا ہے دل، خالصِ دل پہ دوستوں جس نے فدا کیا ہے دل، کہتے ہیں کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل، کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل، خالصِ دل پہ دوستوں جس نے فدا کیا ہے دل، کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل، قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ منحصر، قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ منحصر، ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل، ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل، قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ منحصر، ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل، دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر، دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر، قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشِ بوتانِ آب و گل، قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشِ بوتانِ آب و گل،
آب و گل آپ پانی کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو۔ انسان کی پیدائش مٹی اور پانی کے مرکب سے ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو ایک عرصے تک مٹی پر بادل برستے رہے اور پھر اسی کے خمیر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. تو بہرحال آپ وہ گل یعنی اس مٹی کے نقش مٹی پر ہی اللہ نے نقش بنائے. بظاہر انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ چیزیں سب بھی مٹی ہی سے نکلتی ہیں اور پھر بالآخر انسان مٹی میں چلا بھی جاتا ہے. لہذا اگر کوئی قبر کھول کے کسی کی دیکھے تو اسے ہڈیاں بھی ایسی نظر آئیں گی کہ جو بالکل بھور بھور ہو چکی ہوتی ہیں اور انسان کا وجود اس کا گوشت سب ختم ہو جاتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہستی کو خاک پر خاک مت کر, یعنی جس پر تو مر رہا وہ بھی مٹی اور تو خود بھی مٹی, تو مٹی پر مت مر. اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو قبر جا کے کھول کے دیکھ لے کہ جس نقوش پر تو نے اپنی زندگی برباد کی, اپنی ہستی کو خاک میں ملایا, آج وہ خود بھی خاک میں مل کے ختم ہو چکے. اس لیے اس خاک پر اپنی ہستی کو خاک مت کر, بلکہ اللہ رب العزت پر اپنے آپ کو مٹا اور فنا کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. فانی پر کیا فنا ہونا, باقی پر فنا ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی اگر آنکھیں کھلی رکھیں تو رات دن یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں. آج ہی کے اخبار میں ایک واقعہ لکھا ہے قتل کا, یعنی قاتل بھی گرفتار ہو گئے. تو یہی ہے سارے کھیل دنیا میں جو چل رہے ہیں, کہیں مرد عورت کو ورغلاتا ہے, کہیں عورت مرد کو ورغلاتی ہے. نتیجہ تن یہ کہ خسرت دنیا و آخرہ, جو پہلا شعر انہوں نے پڑھا ہے نا کہ دنیا آخرت دونوں تباہ, تو گرفتار ہو گئے. صرف مال کی حرص کی وجہ سے عورت نے کسی شخص کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا. آج یہ امت میں آیا ہوا پڑھ لیجیے. تو اب بتائیے کہ یہ بھی چار بچوں کی ماں اور وہ شخص بھی دو تین بچوں کا باپ, تو شوہر بھی گیا اس کے بعد پھر اب خود بھی گئی اور جو جس سے جس پر مری تھی وہ بھی گیا. تو دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ان چیزوں کا انجام یہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بظاہر تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑی سی لذت کے لیے انسان مرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہوں. نتیجتاً بعض اوقات انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. بعض لوگ خودکشیاں کرتے ہیں لیکن یہ دنیا اور آخرت کی تباہی کی بات ہوتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العزت پر مٹے. اللہ تعالیٰ پر مٹے گا تو باقی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ جس پر مٹے گا وہ پھر اس کو ختم نہیں ہونے دے گا. اور اگر دنیا کے خاک پر ہم اپنی ہستی کو خاک کریں گے تو وہ بھی فانی ہے, ہم بھی فانی ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, ہمیں کوئی کیا بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلا شعر دوبارہ پڑھیے.
دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے کو دل, دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے کو دل, ظالم نہ کر حیات کو نظریں بتانے تم,
نظریں بتانے سنگ دل, یعنی سنگ دل بتوں کی نظر اپنے آپ کو مت کر. ان نظروں کو نظریں بتانے سنگ دل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے محبوب کو یہ دل نہ دو جو پتھر کی طرح ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں
دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے دل, ظالم نہ کر حیات کو نظریں بتانے سنگ دل, ظالم نہ کر حیات کو نظریں بتانے سنگ دل, دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر, دل کسی کی خاک پر ہستی نہ سنی خاک کر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بتا نے آب و گل قبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بتا نے آب و گل شمع مجاز بجھ گئی عشق میں تاب و دم نہیں شمع مجاز بجھ گئی عشق میں تاب و دم نہیں غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل غارت کرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل شمع مجاز بجھ گئی عشق میں تاب و دم شمع مجاز بجھ گئی عشق میں تاب و دم غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل فانی بوتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی فانی بوتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی فرقت دو جہاں جو ہے اس غم جاویدان سے مل فرقت دو جہاں جو ہے اس غم جاویدان سے مل فانی بوتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی فانی بوتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی فرحت دو جہاں جو ہے اس غم جاویدان سے مل فرحت دو جہاں جو ہے اس غم جاویدان سے مل رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل
انسان جب تک کسی سے ملتا نہیں ہے غلط فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے اور جب قریب آتا ہے تو اس کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ آج صبح ہی ایک صاحب فجر کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی، کہیں سے آئے تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مختلف لوگوں کے پاس گئے دین کی تبلیغ کے لیے، تو ہمیں مختلف لوگ ملے، تو چونکہ وہ جماعت ایسی تھی جو جس میں عام طور پر آرٹسٹ قسم کے حضرات جو کہلاتے ہیں وہ تھے، ایک صاحب تھے جو ٹی وی پر آتے تھے پروگرام بنایا کرتے تھے اور غالباً 30 سال انہوں نے کام کیا تھا وہاں پر، اس لیے لوگوں کی جان پہچان تھی، تو انہوں نے مختلف لوگوں سے ملوایا۔ تو ایک نیا نوجوان لڑکا جو گلوکاری کے شوق میں مبتلا تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے کچھ بات کی دین کی، نتیجہ اگر وہ مسجد میں آیا کچھ باتیں سنی، اور سننے کے بعد اس نے 3 دن جماعت میں بھی لگائے۔ تو ان کے والد یہ کہنے لگے کہ اس نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، مجھے ان لوگوں سے ملواؤ کہ جن کی وجہ سے مسجد میں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی، ان کے والد بھی ماشاءاللہ خوش ہوئے، اور اس بچے نے بھی، نوجوان نے بھی 3 دن ہمارے ساتھ گزارے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب آدمی قریب نہیں آتا تو 100 بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور بدگمانی کا کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ پر گناہوں کا بوجھ لاتا ہے۔ اس لیے کسی سے بدگمانی مت کیجیے، اس کے قریب جائیے، اس کو دیکھیے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجیے۔ تو بعض اوقات دین کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اپنے طور پر سنی سنائی باتوں سے متاثر ہو کر ہم بھی کہہ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو ایسی باتوں کو آدمی کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا، اعتراضات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، اگر واقعی صحیح اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی صحیح دیا، لیکن محض اعتراض برائے اعتراض کوئی چیز نہیں۔ طالباً حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہی نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا ہے، اعتراض کرنا کون سی بڑی بات ہے، اعتراض کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، اصل تو کام کرنا ہے، کام کوئی کرتا نہیں اعتراض کر دیتا ہے۔ تو اسی سے فرمایا کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن پر لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن ہوا کرے، کام کر کے دکھاؤ، صرف یہ کہ اعتراض کر دینا یہ تو کوئی کام کی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت فرمایا کہ بھئی بڑی بڑی کتابیں، ان میں سے تقویت الایمان ہے اور دیگر ہے، جن پر لوگوں نے بڑے بڑے اعتراضات کیے، لیکن ان کے جواب کے باوجود بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ غالب حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، عالم تھے وہ بھی، اور آ کر انہوں نے تقویت الایمان کی ایک عبارت پر اعتراض کیا۔ عبارت کیا تھی؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، وہ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سینکڑوں بنا ڈالے، یہ عبارت تھی۔ تو کہا کہ اس میں تو بڑی تحقیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ بھائی تحقیر تو ضرور ہے، لیکن فعل کی ہے، مفعول کی نہیں، یعنی علمی بات ہے یہ، اس میں جس چیز کی تحقیر کی ہے وہ فعل کی، اور فعل کیا ہے؟ بنانا۔ تو اللہ کے لیے بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، سہل ہے، ثقیل نہیں ہے، اس کی تحقیر تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر۔ تو وہ جو عالم تھے کہنے لگے تو تعویل ہے۔ فرمایا کہ اچھا بھی تمہاری مرضی۔ ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ بحث میں نہیں پڑتے تھے اور کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، کہا اچھا بھی تمہاری مرضی، وہ سب چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد آئے اور کہا، کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ترمذی شریف بھی چھاپ دی اور مشکات شریف کی شرح بھی چھاپ دی، اب بیضاوی شریف بھی چھاپ ڈالیے۔ مولانا نے فوراً کہا کہ یہ ڈالیے وہی والا ڈالنا ہے، بنا ڈالے۔ تو تم نے بھی تحقیر کی، اس لیے کہ بیضاوی شریف تفسیر کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کہ اگر جس طرح کل کی کوئی توہین کرے، تنقید کرے، اس طرح جز کی بھی توہین اور تنقید جو ہے کفر ہے، لہذا اب اگر وہی فتویٰ تم پر لگا دیا جائے تو کیسے رہو گے؟ اب ان کی آنکھیں کھل گئیں، کہا کہ واقعی حضرت میں نے جو یہ کہا تو میں نے فیل کی اصل میں تحقیر کی تھی، کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، چھاپنے کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، آپ چھاپ سکتے ہیں، لیکن مقصود بیضاوی شریف کی توہین نہیں تھی۔ تو یہ علمی بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پیچیدہ سے پیچیدہ باتوں کا بھی انہوں نے بہترین جواب دیا، عطا فرمایا۔ ابھی شعر کے اندر بھی یہی ہے کہ بدگمانی مت کرو، بلکہ آؤ ملو اور کچھ وقت لگاؤ، بیٹھو، اگر تمہیں فائدہ محسوس ہو تو اپنے وقت کو جاویداں کر لو، لیکن اگر تمہیں طبیعت میں مناسبت نہ ہو تو جہاں جی چاہے چلے جاؤ، لیکن بدگمانی کا کیا فائدہ؟ جو شخص بدگمانی کرتا ہے تو وہ اپنے گلے میں توک ڈالتا ہے وہ گناہوں کا، اور اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب۔ تو بہرحال بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ دوبارہ پڑھ لیجیے۔
رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنی دور دور، رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنی دور دور، جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے
حضرت اہل دل سمراٹ اللہ والے حضرت اہل دل سمراٹ اللہ والے اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بدگمانی ہوتی ہے محبت کی کمی سے, اسی لیے فرمایا کہ رہتا ہے بدگمان کیوں اپنے جہل سے دور دور, یعنی اپنی جہالت کی بنا پر دور رہتا ہے, اگر تجھ میں جہالت نہ ہوتی تو بدگمانی بھی نہ کرتا, اور محبت کی بھی کمی ہے, محبت اگر ہو تو آدمی اس سے بدگمان نہیں ہوتا, لیکن جہاں محبت کی کمی ہوتی ہے بدگمانی ابھی وہی ہوتی, اس لیے اپنی جہالت کی بنا پر یہ بدگمانی جو ہے درست
رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے ورنہ تھا ناشنا در اختر ہمارا وہ گل ورنہ تھا ناشنا اختر ہمارا ہو گل دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے ورنہ تھا ناشنا اختر ہمارا ہو گل ورنہ تھا ناشنا در اختر ہمارا ہو گل
آپ وہ گل سے مراد یہاں وجود ہے ہمارا, یعنی ہمارا وجود درد سے ناشنا تھا, اللہ والوں کی صحبت جب ہم نے اختیار کی تو اللہ رب العزت کے درد سے آشنا ہوئے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے. ابھی آج ہی میں اخبار میں امت اخبار میں آج پڑھ رہا تھا, ایک عیسائی کا قبول اسلام لکھا ہوا تھا اور بڑا کٹر متاثر قسم کا عیسائی تھا, لیکن اس نے ویسے ہی قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس قرآن مجید کے مطالعے سے اس پر حقیقت کھلنی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ اس نے قرآن مجید کا مکمل مطالعہ بھی کیا اور اسلام بھی لے آیا, اور اس نے لکھا کہ ہم نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سنا سب جھوٹ تھا, قرآن مجید ہی اصل روشنی ہے اور یہی راستہ ہدایت کی طرف جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ آدمی تعصب کی عینک کو اتارے اور پھر حق کی تلاش اور جستجو میں جب آدمی مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بھی, تو انشاءاللہ پھر رہنمائی بھی ملتی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, پچھلے اتوار کو بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں, کچھ باتیں تو الحمدللہ کچھ نظم ہوتی ہے تو اس کے دوران ہو ہی جاتی ہیں. سیرت سے متعلق بات یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ تو جو سیرت ہمارے نظر میں تو صرف اتنی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے میلاد کرا لیا, مٹھائی بٹوا دی, کھانا کھا لیا, جھنڈی لگا لی اور جناب روشنی کر لی اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا, تو حقیقت ایسا نہیں ہے. حضرت مولانا اصغر حسین شاہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, یوں سمجھ لیجیے حضرت مفتی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب انسان تھے. حضرت مفتی شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے گھر کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی, وہاں مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کبھی کبھی مفتی صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے, تو اکثر و بیشتر دیکھا کہ جب ایک حویلی نما مکان تھا وہاں سے گزرتے تو جوتیاں اتار لیتے تھے پیر سے, بغل میں دبا لیتے اور خاموشی سے گزر جاتے. تو فرماتے ہیں شروع میں تو ہمت نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں, لیکن ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا کہ استاد صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ جوتی اتار کے چلتے ہیں. پہلے تو فرمایا کہ پوچھ کے کیا کرو گے, اور پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکان ایک طوائف کا ہے, ایک ایسی عورت کا ہے کہ جوانی کے زمانے میں یہاں پر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ ہوتے تھے, لوگ آتے تھے یہاں پر, لیکن اب اس کی عمر ڈھل گئی, لیکن اس کے باوجود وہ بن سنور کر ضرور بیٹھتی ہے روزانہ. تو میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو اس خیال سے, چونکہ یہ میرے پڑوس میں ہے, اس خیال سے میں جوتی اپنے بغل میں دبا لیتا ہوں کہ میرے قدموں کی چاپ سے اسے کوئی امید پیدا نہ ہو جائے, اور جب وہ قدموں کی چاپ دور ہو جائے گی تو اس کی امید ٹوٹے گی. تو ہم اپنی ذات سے کیوں تکلیف پہنچائیں کسی کو؟ یہ سیرت ہے. آج کل کی سیرت بھی لوگ عمل کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں دین کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمارے بزرگان دین تو یہ تھے کہ جوتی بغل میں دبا لی اس خیال سے کہ اس کی امید, اس کو امید نہ بندے, اور جب چاپ دور ہو جائے گی تو امید ٹوٹے گی. تو فرمایا کہ اپنی ذات سے ہم اپنے پڑوس کو تکلیف کیوں پہنچائیں. تو یہ حضرت, یہ ہے سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیائی نے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اور وہ عورت بھی ناشتی گاتی تھی مکے میں جب کفار وہاں ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ خاتون بہت دن بعد آئی وہاں پر. آپ نے فرمایا کیا مسلمان ہو گئی؟ کہا کہ نہیں. کہا ہجرت کی ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے آئی؟ تو کہا کہ وہاں جو ہے وہ کوئی زندگی کا مزہ نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا وہ جوان کیا ہوئے جو تیرے ارد گرد رہا کرتے تھے؟ کہا کہ مر کھپ گئے. مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ جنگوں میں مارے گئے اور کچھ آپ کے ساتھ یہاں آ گئے مسلمان ہو کے. اب وہ بات وہاں نہیں رہی, میری حالت جو ہے وہ تباہ ہے. تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ اس کو کچھ جمع کر کے دو. تو لوگوں نے باقاعدہ اس کے لیے کپڑے اور دیگر جو بھی اشیاء وہ کر سکتے تھے وہ کر کے جمع کر کے اس کو دی, اور پھر وہ وہاں سے واپس ہوئی. بہرحال یہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا عمل کیا, اور دیکھیے یہ بھی اللہ والے ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کا عمل کیا کہ اس کی اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. اسی طرح ایک اور ذہن میں بات آئی, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, نہیں حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج سے تشریف لائے, آخری حج تھا حضرت کا, اور ان کے استقبال کے لیے بہت سے لوگ گئے. پھر وہاں سے وہ انہوں نے دیوبند جانا تھا, تو ایک صاحب ان کے ساتھ چلے گئے ساتھ. انہوں نے یہ بات بتلائی کہ ٹرین میں ایک ہندو جینٹل مین تھا, اس کو قضاء حاجت پیش آئی. جب وہ لیٹرین گیا تو غالباً وہ خراب تھا, واپس آ گیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ واپس کیوں آیا ہے. چنانچہ آپ نے ادھر ادھر دیکھا, دو چار سگریٹوں کے ڈبے پڑے تھے خالی, وہ اٹھائے, لوٹا لیا اور چلے گئے, اور جا کر بالکل صاف کر کے اور تشریف لیا اور کہا کہ اب تم چلے جاؤ, صاف ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ خراب تھی. کہا کہ آپ جائیے. خیر گیا تو واقعی تم صاف تو کرائے تھے حضرت. اس کے بعد پھر وہ آیا تو بڑی عقیدت سے اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا, جب میں گیا تو غالباً حضرت اس طرح گئے ہوں گے کہ اسے پتا بھی نہیں چلا کہ بالکل خراب تھی, اور یہ سب آپ کی مہربانی اور نظر کا کرشمہ ہے. یہ اس نے جملے کہے. بہرحال وہیں پر خواجہ نظام الدین توسوی بھی تھے ٹرین میں غالباً. انہوں نے کسی سے کہا کہ بھئی یہ کھدر پوش آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی ہے رحمت اللہ علیہ. تو فوراً اٹھے اور اٹھ کر آپ کے پیروں سے لپٹ گئے اور رونے لگے. حضرت نے ان کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا کیا بات ہے, کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ سیاسی اختلاف کی بنا پر میں نے آپ کے خلاف نہ جانے کیا کچھ کہا, اور اگر آج میں آپ کے اعلی اخلاق دیکھ کر بھی توبہ نہ کرتا تو شاید جہنم میں جاتا, اس لیے میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے الٹی سیدھی باتیں کہیں اور الٹے سیدھے نازیب کلمات کہے بھی لکھے بھی. تو بہرحال دیکھیے یہ جنت کا راستہ, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو جو کچھ کیا اور سنت کی پیروی میں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تھا, رات ٹھہرا اور صبح وہ جب چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لائے دیکھا تو وہاں پر نجاست پڑی ہوئی تھی, تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوٹا لیا اور اس کے بعد اس کو جو بھی برتن تھا اس سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دھویا. اور جب وہ شخص اپنی تلوار بھول گیا تھا, وہ یہودی جب اپنے تلوار لینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاست صاف کر رہے ہیں بنفس نفیس, تو یہ عمل دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہے سیرت. اور آج ہم کن چکروں میں پڑے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنے مخالف مسجد کے قریب سے گزرے تو شور شرابہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, مقصود دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے. ایک ہماری سیرت ہے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائی. یہ الگ بات ہے کہ جنگ کا موقع آیا تو پھر الگ معاملہ رہا, لیکن اگر وہ آئے ہیں ملنے کے لیے تو اپنے پورے پورے اخلاق ان سے برتے ہیں آپ نے, اور اگر انہوں نے نجاست کی ہے تو اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے اور صاف کی ہے. تو بہرحال یہ ہے سیرت جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. محض لائٹیں اور بتیاں لگا دینے سے ہمارے دل میں اندھیرے رہتے ہیں اور اجالے نہیں ہوتے, اور ظاہر میں ہم اجالے کر لیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے ہر عمل میں. ہمارے بزرگ جو اہل حق تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, نتیجتاً لوگ ان کے قدموں کو دھو کر پیتے. اور آج ان کے سارے مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ ایک صاحب مدینہ منورہ گئے اور جا کر انہی کے پاس ٹھہرے, حضرت مدنی کے پاس, کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ نے ایک عرصے تک قیام کیا, تو وہیں پر ٹھہرے جا کے. جب مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں, تو حضرت مدنی کی جوتی ان صاحب نے اٹھا لی. حضرت نے بہت کہا کہ بھی جوتی دے دو, لیکن دینی اور یہ اپنے پاس ہی رکھی ہو. ایک اور مرتبہ جب وہ صاحب ساتھ میں تھے تو آپ حضرت مدنی نے ان کی جوتی اٹھا دی, اور نہ صرف اٹھا رہی بلکہ اس کو اپنے سر پہ رکھ کر لے گئے. اب یہ بڑے پیچھے بھاگے کہ بھئی دے دیں, دی نہیں انہوں نے. فرمایا اچھا سر پہ تو نہ رکھیں, فرمایا پہلے توبہ کرو کہ آئندہ حسین احمد کی جوتیاں نہیں اٹھاؤ گے. یہ حضرات تھے, تو اپنی ذات سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہماری جوتیاں اٹھائے. اللہ تعالیٰ یوں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے تھے, وہ اپنے جو ہے وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرتے تھے, ورنہ ان حضرات کا معاملہ ایسا نہیں تھا. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ کہیں آئے, جلسہ کیا, رات کے 3 بج گئے, کیونکہ حضرت شاہ جی کا عجیب معاملہ تھا. قرآن مجید جب پڑھتے تھے تو ایسا سرور تھا قرآن مجید پڑھنے میں کہ بعض اوقات ساری رات اسی میں گزر جاتی تھی. ایک مرتبہ طلبہ کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے, چونکہ یہ احراری تھے اور وہ مسلم لیگی تھے, تو یہ سیاسی اختلاف تھا لوگوں کو, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہاں بیان نہیں کرنے دیں گے. فرمایا کہ بیٹو میں بیان کرنے کب آیا ہوں, قرآن تو سنو گے, بیان مت سنو قرآن تو سنو گے. کہا کہ ہاں قرآن سنائی, اور قرآن سنانا شروع کیا. اس کی تفسیر میں بھی ساری رات گزار دی, صبح فجر کی اذانیں ہو گئیں, وہ بھول گئے کہ ہم کس کا بیان سن رہے. تو یہ حضرات ایسے تھے. یہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے رات کے 3 بجے جب جلسے سے فارغ ہوئے جا رہے تھے غالباً, یا وہیں پر آرام کیا. بہرحال تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے میرے پیر دبا رہا ہے. تو عام طور پر بعض لوگ محبت میں عقیدت میں دبا دیتے, اور حضرت کو عادت بھی تھی دبوانے کی, یعنی بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے پیر دبوانے کی. تو یہ لیٹے رہے خاموشی نے, فرماتے ہیں کہ آج جو مٹھی مجھے محسوس ہوئی وہ اجنبی سی ہوئی, یعنی بجائے اس کے کہ اس سے نیند آتی, میری نیند بھی نہیں آئی. تو میں نے گھبرا کے آنکھ کھولی, دیکھا تو حضرت مدنی تھے پیر دبا رہے. میں جلدی سے اٹھ گیا اور معذرت کی, میں نے کہا حضرت ہم نے اپنے بدعمالیوں سے جہنم کیا کم کما رکھی ہے کہ آپ بھی ہمیں دھکا دے رہے ہیں جہنم میں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم تھک گئے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ تمہیں عادت بھی ہے, اور تیسری بات یہ تھی کہ نماز فجر کا وقت بھی قریب تھا, تو میں نے سوچا تمہاری آنکھ نہ لگ جائے کہیں, ایسا نہ ہو کہ نماز نکل جائے. بہرحال یہ عجیب حضرات تھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے, کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.